الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون دعوت کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہ حصے کا پانچواں باب ہے. دعوت کی حکمت عملی کیا ہونا چاہیے، اس میں نفسیات کا لحاظ زیر مطالعہ ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنی دعوت جس اسلوب میں زندہ کے ساتھیوں کے سامنے پیش کی، اس پر استاذ امام امین احسن اصلاحی کا تبصرہ ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا. ایک پیرا اگرچہ ہم نے پڑھ لیا تھا، لیکن ربط کلام کے لیے اس کو دوبارہ سن لیجئے. استاذ امام امین احسن اصلاحی یوسف صدیق کی اس دعوت پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس پر ایک نظر ڈال کر واقعے کی پوری تصویر چشم تصور کے سامنے لائیے. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو آدمی جیل میں داخل ہوتے ہیں، دونوں خواب دیکھتے ہیں، انہیں خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا شوق ہوتا ہے. قید خانے کے آدمیوں میں ہر اعتبار سے حضرت یوسف علیہ السلام ہی ایسے آدمی ان کو نظر آتے ہیں جن کی طرف اس غرض کے لیے وہ رجوع کر سکتے ہیں. چنانچہ حسن عقیدت و احترام کے جذبے کے ساتھ اپنے خواب وہ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام اس موقع پر یہ نہیں کرتے کہ انہیں خواب کی تعبیر بتا کر رخصت کر دیں یا ان کے جذبہ عقیدت سے فائدہ اٹھا کر ان پر اپنی شخصیت و بزرگی کا رعب جمانے کی کوشش کریں اور ان سے کوئی ذاتی فائدہ حاصل کرنا چاہیں، بلکہ وہ ان کے اس التفات کو غنیمت سمجھ کر وہ دعوت ان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں جو ان کے دل سے لگی ہوتی ہے. امیر جمع ہے احباب درد دل کہلے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے. اور پیش کرنے کا انداز ایسا اختیار فرماتے ہیں کہ گویا سلسلہ سخن میں بات میں بات پیدا ہو گئی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ تکلف کر کے بات سے گریز کر کے کچھ کہا گیا ہے، بس بات شروع ہوئی تو بات میں بات پیدا ہو گئی اور انہوں نے بہت ہی عمدہ اسلوب میں اپنی دعوت ان کے سامنے رکھ دی. سلسلہ سخن میں بات پیدا ہو گئی ہے، نہ کہ قصد کر کے ایک بات کے کہنے کے لیے موقع پیدا کیا گیا. اس سے ایک اہم حقیقت تو یہ سامنے آئی کہ جس طرح ایک کسان تخم ریزی کے لیے گھات لگائے بارش کا انتظار کرتا ہے، اسی طرح ایک دائی حق کو بھی اپنے گرد و پیش پر نظر رکھنی چاہیے کہ کب کسی کے دل کے اندر اس کے لیے وہ التفات پیدا ہوتا ہے جو اس کی دعوت کی تخم ریزی کے لیے فصل و موسم کا کام دے سکتا ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کوئی اس طرح کا موقع میسر آ جائے تو نہ تو اس کو ضائع کرنا جائز ہے اور نہ اس اعلیٰ مقصد کے سوا کسی اور غرض کے لیے اس کو استعمال کرنا جائز ہے. اس طرح کے مواقع جب خود غرض لوگوں کو ملتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ان کو دعوت حق کے لیے استعمال کریں، اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اپنی ذاتی اغراض کے حصول کا ذریعہ بنائیں. اس زمانے میں عام طور پر ہمارے علماء و مشائخ اس بیماری میں مبتلا ہیں. وہ جب اپنی طرف کسی دل کو ملتفت پاتے ہیں تو اس کو دیکھ کر خوش تو بہت ہوتے ہیں، لیکن ان کی خوشی اس طرح کی نہیں ہوتی جس طرح کی خوشی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھیوں کے التفات سے ہوئی تھی، بلکہ یہ خوشی اس مکڑی کی خوشی کی طرح ہوتی ہے جو اپنے ارد گرد جالہ تن کر مکھیوں کے انتظار میں بیٹھتی ہے اور جب کسی مکھی کو پاس آتے دیکھتی ہے تو جوش نشاط سے ناچنے لگتی ہے کہ ایک فربہ شکار ہاتھ آیا. یعنی اپنی ذاتی اغراض کے بر لانے کا ذریعہ سمجھ کر لوگوں سے بات کرتے ہیں. سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان سب چیزوں سے بلند ہو کر اپنی بات دعوت وہ جو ان کے دل سے لگی تھی اس کو نہایت عمدہ اسلوب میں ان کے سامنے رکھا ہے. سات، دعوت کو ہمیشہ اتفاق سے اختلاف اور مسلم سے متنازع فی کی طرف لے جانا چاہیے. یعنی پہلے ہی مرحلے میں اگر متنازفی امور زیر بحث لے آئے جائیں گے تو پھر بات نہیں بنے گی. دعوت کو ہمیشہ اتفاق سے اختلاف اور مسلم سے متنازفی کی طرف لے جانا چاہیے. وہ باتیں جو مخاطب مانتا ہے, جو اس کے لیے اجنبی نہیں ہیں, ان کے اقرار و اعتراف سے شروع کر کے بتدریج ان امور کی طرف جو ان مسلمات سے لازم آتے ہیں اس طرح بڑھنا چاہیے کہ مخاطب مانوس سے غیر مانوس کی طرف منتقل ہوتے ہوئے بالکل غیر محسوس طریقے سے ان حقائق کی طرف مائل ہو جائے جنہیں کوئی دائی حق اس سے منوانا چاہتا ہے. یعنی اگر مسلمات کو نمایاں کر دیا ہے, انس پیدا کر لیا ہے, مخاطبین یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت اجنبی بات ہم سے کہی جا رہی ہے, اجنبی باتیں کہنی ہیں, اور دعوت حق جب اٹھتی ہے تو جو کچھ پہلے لوگوں کے تصورات اور معتقدات اور مضمومات ہوتے ہیں ان سے ہٹ کر ہی حقیقت ان کے سامنے لانا مقصود ہوتی ہے. لیکن بات شروع کیسے کی جائے؟ میں اس کی مثال پیش کرتا ہوں. میرا ایک فکر ہے, اس فکر کے تحت میں نے بہت سی چیزوں پر تنقید کی ہے, بہت سی چیزیں ہیں جن میں مجھے علماء سے اختلاف ہے. اب جو چیز مسلمات کی حیثیت رکھتی ہے اسی سے بات شروع کرنی چاہیے. یعنی ان کو پہلے یہ بتانا چاہیے کہ اللہ پر ایمان, اس میں تو بھائی کوئی اختلاف نہیں, اللہ کی سچی معرفت, توحید کا سچا اقرار, اللہ کے آخری پیغمبر پر ایمان, سب نبیوں پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, اللہ کے آخری پیغمبر کی یہ حیثیت کہ وہی دین کا تنہا ماخذ ہے, انہی کے قول و فعل اور تقریر و تصویب سے ہر چیز حاصل کی جائے گی. اسی طریقے سے وہ ضروری عبادات جیسے نماز ہے, جیسے روزہ ہے, جیسے حج ہے, جیسے زکوٰۃ ہے, ان چیزوں کو نمایاں کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ مخاطبین کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ صدیوں سے جس چیز کو اختیار کیے ہوئے ہیں یا اپنے جن آئمہ پر یا علماء پر ایسا اعتماد رکھتے ہیں کہ وہ کیسے غلطی کر سکتے ہیں, اس کے بعد یہ چیزیں ان کے سامنے پیش کرنی چاہیے تاکہ وہ یہ محسوس کریں کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑی اجنبی بات یا اجنبی فکر آ رہا ہے, بلکہ غور کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ جب ان تمام چیزوں میں اتفاق ہے تو پھر وہ کیا چیز ہے کہ جو اس کا باعث ہو رہی ہے کہ بعض چیزوں میں اختلاف کیا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت اس طرح فرمائی ہے, قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا ارباب من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون ها انتم هؤلاء حاججتم فیما لکم به علم فلما تحاجون فیما لیس لکم به علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولا کن کان حنیفم مسلما و ما کان من المشرکین. یعنی مخاطبین اہل کتاب ہیں, وہ اپنے دین, اپنی روایت, ہر چیز کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں. دیکھیے قرآن نے بات کیسے شروع کی, کہہ دو اہل کتاب اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے, یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا اپنا پروردگار نہ قرار دیں. یہ چیز مخاطبین کے اور قرآن مجید کے درمیان من جملہ مسلمات ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم توحیدی کے ماننے والے ہیں. پھر اگر وہ اعراض کریں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں, اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں حجت کرتے ہو, دراں حالے کہ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں, پھر کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تم ہی لوگ ہو کہ تم ان چیزوں کے بارے میں حجت کر چکے جن کا تمہیں کچھ علم تھا, لیکن اب اس چیز کے بارے میں کیوں حجت کرنے چلے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ابراہیم نہ یہودی تھا نہ نصرانی بلکہ ایک مسلم حنیف تھا اور وہ ان مشرکوں میں سے بھی نہیں تھا. یہ دیکھیے آخر میں آ کے وہ بات کہی ہے جو اصل میں کہنا مقصود تھی, کہ یہ یہودیت اور نصرانیت تمہاری ایجاد ہے, اس کا ابراہیم سے کوئی تعلق نہیں، ابراہیم نے تو اسلامی کی دعوت دی تھی۔ اور اس کو بھی کس طرح کہا ہے، ابراہیم نہ یہودی تھا نہ نصرانی، بلکہ ایک مسلم حنیف تھا اور وہ ان مشرکوں میں سے بھی نہیں تھا۔ 8، مخاطب اگر ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے دلیل کے بجائے دھاندلی پر اتر آئے تو اس دلیل کو لے کر اس کے سر ہو جانے کے بجائے اپنی بات کسی دوسرے پہلو سے اس طرح پیش کرنی چاہیے کہ وہ اگر نبی مانے تو کم سے کم اسے بحث و جدال کی راہ نہ مل سکے۔ اس کی بہترین مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مناظرہ ہے جو نمرود کے ساتھ ہوا۔ یعنی مجادلہ احسن کیا چیز ہوتا ہے، ایک بات آپ نے پیش کی، مخاطب نے ایسے رخ سے اس کو لے لیا کہ جس پر اب صرف جھگڑا ہو سکتا ہے، جس رخ سے لیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ محض دھاندلی ہے، لیکن لے لیا تو اب آپ کیا کریں۔ دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال ابراهيم وان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے پروردگار کے معاملے میں محض اس لیے حجت کرنا چاہی کہ اللہ نے اسے بادشاہی عطا کی تھی؟ اس وقت جب ابراہیم نے اس سے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، اس نے جواب دیا میں بھی مارتا ہوں اور جلاتا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ محض کٹ حجتی تھی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس کی غلطی واضح کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کی۔ ابراہیم نے فوراً کہا اچھا تو یوں ہے کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا اسے مغرب سے نکال لاؤ۔ یہ سن کر وہ منکر حق بالکل حیران رہ گیا، ششتر رہ گیا۔ یعنی اگر وہ اس چیز پر مناظرہ کرتے یا مباحثہ کرتے جو اس نے کہی تھی تو محض جدال ہوتا، ایک دوسرے پہلو سے اب انہوں نے وہی بات ایسے استدلال سے پیش کر دی کہ جس پر اب اس طرح کی کٹ حجتی ممکن نہیں تھی، تو وہ منکر حق ششدر رہ گیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے ظالموں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ جو لوگ اس طرح کی کٹ حجتیاں کریں، اس طرح سے بات کو بگاڑنے کی کوشش کریں، اس طرح صحیح بات سے سمجھنے سے گریزاں ہوں، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا، لیکن دائی حق کا کام یہی ہے کہ وہ اپنی بات اس طریقے سے پیش کرے، اور مجادلے کا موقع بھی آ جائے تو کسی ایک چیز پر ڈیرے ڈال کر نہ بیٹھ جائے، اگر بات ادھر سے درست نہیں سمجھائی جا رہی تو دوسری جانب سے۔ دور حاضر کے ایک عارف نے کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ اگر تم راہ چل رہے ہو اور کوئی کانٹا تمہارے دامن سے الجھ گیا ہے تو دامن کا اتنا حصہ پھاڑ کر اس کانٹے کے حوالے کرو اور اس سے کہو کہ لو میاں تم اس کے ساتھ کھیلتے رہو، ہم اپنی راہ لیتے ہیں۔ یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے حق کے ہر سچے دائی کو۔ اس کے بعد طرز کلام، یعنی بات کیسے کرنی چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ دعوت حق کا مقصد چونکہ محض ایک حقیقت کو واضح کر دینا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ حقیقت اس طرح واضح ہو جائے اور اس پیرایہ بیان میں واضح ہو جائے کہ عوام و خواص میں سے کسی کو بھی اس کے سمجھنے میں کوئی دقت باقی نہ رہے۔ اس وجہ سے دائی حق کی لازماً یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اپنی بات ایسے مؤثر، دلنشین اور فطری اسلوب میں کہے کہ جن کی مٹی میں کچھ بھی صلاحیت ہے اس کا بیج ان میں جڑ پکڑ لے، اور منہ موڑ لینے والوں کے بارے میں بھی یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ ان بیابانوں میں کسی روئیدگی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس دعوت کی یہی ضرورت ہے جس کے پیش نظر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کے لیے مبعوث ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اس دعا میں انہوں نے جو کچھ مانگا ہے در حقیقت وہی صحیح طرز کلام کی خصوصیات ہیں۔ उन्होंने दुआ की, रब इशराह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दत मिन लिसानी यफ़क़हू कौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अख़ी उशदुद बही अज़री वाशरिक खूफी अमरी के नुसब्बिहक कसीरा व नज़्कुरु का कसीरा इन्नक कुंत बिना बसीरा। परवरदिगार तू मेरा सीना खोल दे और मेरी मुहिम को आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा सुलझा दे कि लोग मेरी बात समझें, और मेरे ख़ानदान से मेरे लिए एक वज़ीर मुकर्रर कर दे हारून जो मेरा भाई है, उसके ज़रिए से मेरी कमर मजबूत कर और उसको मेरी ज़िम्मेदारी में शरीक बना ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा तेरी तस्बीह करें और ज़्यादा से ज़्यादा तेरा चर्चा करें, बेशक तू हमारा हमेशा निगरान रहा है। चुनाचे दाई हक को इसके पेश नज़र अपने तर्ज कलाम में जो खसूसियात पैदा करनी चाहिए वो ये है। अब वो खसूसियात मैंने गिनवाई हैं, यानी ये जो दुआ की उन्होंने ये किस लिए की कि उनकी बात मौसर हो जाए, तो अपनी बात को मौसर बनाने के लिए जो खसूसियात अपने तर्ज कलाम में हर दाई हक को पैदा करनी चाहिए वो यहाँ मैंने 5 निकात की सूरत में बयान की। 1, उसका कलाम हमेशा इबहाम से पाक और वाज़ेह होना चाहिए। इस ज़मीन पर दावत हक का जो सबसे आला नमूना कुरान मजीद की सूरत में हमारे पास मौजूद है, उसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, वइन्नहु लतंज़ील रब्बिल आलमीन नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला कल्बिक लितकून मिनल मुनज़रीन बेलसानिन अरबीम मुबीन। सूरह शुआरा की आयात हैं। और बेशक ये आलम के परवरदिगार का उतारा हुआ है नहायत एहतमाम के साथ, इसको तुम्हारे दिल पर रूहुल अमीन लेकर नाजिल हुआ है ताकि तुम आगाह कर देने वालों में से बनो, बहुत वाज़ेह अरबी ज़ुबान में। उस्ताद इमाम अमीन अहसन इस्लाही ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम और दूसरे जलीलुल कदर दाइयों के कलाम की खसूसियात बयान करते हुए लिखा है, वो अपने वक्त की उस बोली में गुफ्तगू करते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा खूबी और सफाई के साथ हरफ मुद्दा को कौम के हर हलके तक पहुँचा सके। उसमें ना इजमाल इबहाम होता है, ना गैर ज़रूरी तवालत, ना इस्तेआरात व तशबीहात की कसरत होती है, ना अक्ल आज़मा तलमीहात की ज़्यादती, ना सकीन और गैर मानूस अल्फाज की भरमार होती है, ना रकाकत और इब्तिज़ाल का कोई शायबा। ये खसूसियात होनी चाहिए एक सच्चे दाई के तर्ज़ कलाम में, लिखे तब भी, बोले तब भी, गुफ्तगू का मौका हो तब भी, कोई तकरीर, कोई वाज, कोई तालीम व तरबियत की मजलिस हो तब भी, हर मौके पर, हर जगह यही चीज़ होनी चाहिए। उसमें ना इजमाल व इबहाम होता है, ना गैर ज़रूरी तवालत, ना इस्तेआरात व तशबीहात की कसरत होती है, ना अक्ल आज़मा तलमीहात की ज़्यादती, ना सकील और गैर मालूस अल्फाज की भरमार होती है, ना रकाकत और इब्तिज़ाल का कोई शायबा। दुली हुई ज़ुबान, बेतकल्लुफ़ इस्तियारे, हकीकत को मजाज के भेस में दिखा देने वाली तशबीहें और तमसीलें, अलावा अजीं गुस्से के बजाय दिलसोजी, सख्ती के बजाय नरमी, और आरायश बयान के बजाय सादगी और सफाई। वह अपने वक्त की मुख्तलिफ तर्जों में से उस तर्ज को इख्तियार करते हैं जो वक़ार, असर अंगेज़ी और वजाहत मुद्दा के लिए सबसे ज़्यादा मौजूं और आला होती है। यानी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की दावत की खसूसियात, उनके तर्ज कलाम की खसूसियात बयान कर रहे हैं। फिर अपने नफ्स की बुलंदी, अपने वलवलाए दावत की गर्मी और दिलसोजी, और अपने इल्म की यकीन आफरीनी और ईमान बख्शी, और सबसे ज़्यादा अपने मुद्दा को समझाने की गहरी ख्वाहिश से उसको इस कदर तरक्की दे देते हैं कि उनका अपना एक नया स्टाइल पैदा हो जाता है जो ख़ुद नमूने और मिसाल का काम देने लगता है। इस स्टाइल की असली खसूसियत इसकी दिलनशीनी और इफ़हाम की सलाहियत है, यानी बात दिलनशीन भी हो, बलीग भी हो और समझ में भी आ जाए। इस स्टाइल की असली खसूसियत इसकी दिलनशीनी और इफ़हाम की सलाहियत है, लेकिन इसी के साथ साथ इसकी रवानी और सादगी की वजह से इसमें ऐसी अदबी खूबी भी पैदा हो जाती है कि इसके आगे बड़े बड़े अदीबों के कलाम बिल्कुल बेजान मालूम होने लगते हैं। اس کے لفظ لفظ سے رشت پکتا ہے اور فکرے فکرے سے روح کی غذا ملتی ہے۔ اس کی تاثیر سے نہ صرف افراد کی بلکہ قوموں کی زندگیاں بدل جایا کرتی ہیں، اور ایک داعی حق کے ہاتھ میں یہ وہ طاقت ہے جس کا مسلح فوجیں بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ دور حاضر میں بھی، یہ تو انبیاء علیہ السلام کے کلام کی خصوصیات ہیں، ابن تیمیہ کے ہاں، شاہ ولی اللہ کے ہاں بھی ہمیں ایک طرز کلام ملتا ہے، غزالی کے ہاں بھی۔ علامہ اقبال نے ان کو خراج تحسین پیش کیا کہ فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ تو اسلوب میں کیا خوبی ہونی چاہیے، طرز کلام کیا ہونا چاہیے، کیا اسٹائل ہونا چاہیے، اس کی بہت اچھی مثالیں ہم کو ہمارے ان اکابر کے ہاں بھی ملتی ہیں، اور دور حاضر میں بھی خاص طور پر دبستان شبلی کے اکابر کو اگر آپ دیکھیے تو وہ جس طریقے سے گفتگو کرتے رہے ہیں، جس طرح اپنی بات پہنچاتے رہے ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں۔ سب کے سب، ایک ایک کو دیکھ لیجئے، ابوالکلام آزاد کو دیکھیے، خود شبلی کو دیکھیے، علامہ اقبال کو دیکھیے، ابوالعلا مودودی کو دیکھیے، اور یہ امین احسن کی تحریر تو آپ سن ہی رہے ہیں۔ اس کی تاثیر سے نہ صرف افراد کی بلکہ قوموں کی زندگی بدل جایا کرتی ہیں، اور ایک داعی حق کے ہاتھ میں یہ وہ طاقت ہے جس کا مسلح فوجیں بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دو، داعی کو اپنی بات ایک ہی طریقے اور ایک ہی اسلوب میں کہہ کر اپنے آپ کو فرض دعوت سے سبکدوش نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ اپنا مدعا اتنے مختلف اسلوبوں اور متنوع طریقوں سے پیش کرنا چاہیے کہ اس کے حامی اور مخالف سب پکار اٹھیں کہ اس نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، انعام کی آیت 105 ہے۔ اور اسی طرح ہم اپنی دلیلیں مختلف طریقوں سے پیش کرتے ہیں تاکہ ان پر حجت قائم ہو، اور تاکہ وہ بول اٹھیں کہ تم نے اچھی طرح پڑھ کر سنا دیا، اور تاکہ ہم اس کی وضاحت کر دیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں۔ قرآن مجید ہی اب ہمارے لیے دعوت کا صحیفہ ہے، اسی کو بہتر سے بہتر اسلوب میں ترجمہ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، اور وہ اپنے بارے میں یہ کہہ رہا ہے اور پیغمبر کو یہ ہدایت کر رہا ہے۔ تین، داعی حق کا کلام صرف حجت و استدلال ہی کا بہترین نمونہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جوش و جذبے سے بھی اس طرح لبریز ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو مخاطب کرے تو اس کی دعوت میں وہ اس کا دل اس کی زبان پر بولتا ہوا دیکھیں۔ قرآن مجید کے آخری دو ابواب کی مکیات یعنی مکی صورتیں اس طرز کلام کی بہترین مثال ہیں۔ آخری دو ابواب جو کاف سے شروع ہو کر ناس تک جاتے ہیں، انہیں پڑھیے تو متکلم کے لفظوں میں شعلے لپکتے، اس کی صداؤں میں بجلیاں کڑکتی، اور اس کے لہجے میں دریا بلند و بالا پہاڑوں کی چوٹیوں سے وادیوں میں گرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ داعی کے کلام میں یہ خصوصیت ظاہر ہے کہ اس کے محکم عقیدے، اس کے یقین و ایذان، اور اس کے نہاخانہ دل میں مخاطبین کے لیے اس کی ہمدردی و دل سوزی سے پیدا ہوتی ہے، اور اسے دنیا میں قیامت کا منادی بنا دیتی ہے۔ حاری نے اسی لیے کہا تھا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان ہوا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب مرت عیناہ وعلا صوتہ واشتد غضبہ حتی کانہ منذر جیش یقول سبحکم ومساکم۔ مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ علیہ وسلم جب تقریر فرماتے تو آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی، جذبات میں تیزی آ جاتی، یہاں تک کہ معلوم ہوتا آپ کسی فوج کے آ پڑنے سے آگاہ کرنے والے ہیں، جو لوگوں سے کہتا ہے کہ وہ تم پر صبح کو آ پڑے یا شام کو آ پڑے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ خشک استدلال ہی نہیں، جو جذبہ، ولولہ، محبت، یہ ساری چیزیں ان کے طرز کلام میں موجود ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پھر وہ ایک مؤثر کلام بنتا ہے۔ چار، اس جوش و جذبہ اور حجت و استدلال کی گرمی کے باوجود داعی حق کو مناظرانہ انداز کلام سے ہمیشہ بچنا چاہیے، دعوت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مخاطب اس پر اتر آئے تو اسے چاہیے کہ اعراض کی رائے اختیار کرے۔ بعض اوقات لوگ چیلنج دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مناظرہ کر لیجئے، لیکن کوئی سچا دائی کبھی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ دین اور حقائق یہ مناظرے کی چیز نہیں ہے، ان کو دردمندی اور دلسوزی سے واضح کرنا چاہیے۔ ایک زمانہ تھا جب مولانا سید ورلا صاحب مودودی دائی حق کی حیثیت سے دنیا میں اپنا پیغام پیش کر رہے تھے، ایک جگہ گئے، کسی صاحب کو پیغام بھیجا کہ ملنے آنا چاہتے ہیں، ان کو بہت اختلاف تھا، خیال تھا کہ فہم و تفہیم کی گفتگو ہوگی۔ انہوں نے اپنی مسجد میں اعلان کر دیا کہ فلاں وقت مولانا تشریف لائیں گے اور ہمارے اور ان کے درمیان مناظرہ ہوگا۔ تو مولانا نے ایک خط لکھا اور ان کو بھیج دیا کہ آپ مسجد میں جس وقت لوگ جمع ہو جائیں تو وہاں اعلان کر دیجئے کہ وہ مناظرے میں آئے بغیر ہی شکست کھا گیا۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ ان کو بتایا جائے کہ یہ فتح و شکست کی چیز نہیں ہوتی، اس میں ہر مخاطب کو دل کی گہرائیوں سے متوجہ ہونا چاہیے، بات جس طرح کی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور بات جس طرح کی ہے اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہو تو اس کے لیے سب سے برا ماحول مناظرے کا ماحول ہوتا ہے۔ اس جوش و جذبہ اور حجت و استدلال کی گرمی کے باوجود دائی حق کو مناظرانہ انداز کلام سے ہمیشہ بچنا چاہیے، یہاں تک کہ اگر کوئی مخاطب اس پر اتر آئے تو اسے چاہیے کہ اعراض کی رائے اختیار کرے اور اس کی کچھ پرواہ نہ کرے کہ اس چیز کو اس کی فتح پر محمول کیا جاتا ہے یا شکست پر۔ اسے اس بات سے بہت اچھی طرح واقف ہونا چاہیے کہ دعوت حق اور مناظرہ بازی میں ایسا تضاد ہے کہ یہ دونوں چیزیں کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ فلا ینازعنک فی الامر ودعو الی ربک انک لعلی ہدی مستقیم وان جادلوک فقل اللہ اعلم بما تعملون اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ فیما کنتم فیہ تختلفون۔ سورہ حج کی آیات ہیں، چنانچہ وہ اب اس معاملے میں تم سے کوئی جھگڑا نہ کر سکے اور تم اسی طرح اپنے رب کی طرف بلاتے رہو، بے شک تم ہی سیدھی راہ پر ہو، اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ 5، دائی حق کا کلام ہمیشہ اپنے مقصد سے جڑا ہوا، اپنے ہدف سے چمٹا ہوا اور اپنی منزل سے لگا ہوا ہونا چاہیے۔ اس کی باتوں میں ایسی وحدت، ہم آہنگی اور توافق ہونا چاہیے کہ اسے جہاں سنیے یہی معلوم ہو کہ ایک ہی صدا ہے جو ہر موضوع اور ہر مضمون پر اس کے وجود سے نکلتی، اور ایک ہی مقام ہے جہاں تک پہنچنے کے لیے پیتاب نظر آتی ہے۔ یعنی دائی حق ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے لیے، یہ قصہ اور وہ قصہ سنانے کے لیے نہیں کھڑا ہوتا، اس کی بات جہاں سے سنیے، جس جگہ سے دیکھیے، وہ اپنے مقصد سے لگی ہوئی بات ہوتی ہے۔ قرآن مجید ابتدا سے انتہا تک اس طرز کلام کا بہترین نمونہ ہے۔ دعوت حق کا کام کرنے والوں کو خاص اس نقطہ نظر سے اسے بار بار دیکھتے رہنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ دعوت کی حکمت عملی کے تحت حکمت و موعظت سے دعوت پیش کرنے کے لیے کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، ان کی ہم تفصیل کریں گے۔ یہ اب تک 3 عنوانات کے تحت بعض مباحث آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، اگلی نشست کا انتظار کیجیے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المؤمنین۔